السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ سورہ حجرات ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کی ابتدائی 8 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں. جہاں کہیں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی طویل سورت، اس کا بیان چل رہا ہو، تو ضروری ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں ہم تازہ کر لیں. وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں تاکہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ پچھلی گفتگو کے ساتھ منسلک ہو جائے. یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی بڑی عظیم سورت ہے، بہت جامع سورت ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ اصل میں ایک بنیاد ہمارے لیے متعین کرتی ہے کسی دستور کی، قانون سازی کی، کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو حکومت اور تمکن عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو قانون سازی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے تجاوز کرتے ہوئے نہیں ہو سکتی. وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جسے ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہو. اور یہ اگر تصور ہمارے ذہن میں مستحضر رہے گا تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں جہاں بھی کوئی جو دوراہا آتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ پھر غور کرے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، حدود اللہ کیا ہے، کون سی باؤنڈریز ہے کہ جس سے مجھے تجاوز نہیں کرنا. اور اس کے بعد 4 آیات تھیں جو واقعتاً معراج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی محبت، آپ کے ساتھ جو کسی مسلمان کا ایک والہانہ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ عشق. اب اس کا میں نہ ترجمہ کروں گا نہ اس کی کوئی وضاحت کروں گا، وہ آیات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی. اے مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو یا ان کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دو، تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہاری پوری زندگی کی تمام نیکیاں عکارت قرار دے دی جائیں. یہ 5 آیات ہیں جو گویا کہ جو اصل مرکزی شخصیت ہے ہمارے دین میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پر 4 آیات اور ایک بنیادی آیت جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی. اس کے بعد جو 2 آیات ہم نے پھر بعد میں پڑھی، بلکہ 3 آیات پڑھی، اور اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ کسی مسلمان معاشرے میں خاص طور پر افواہوں کا جو سد باب ہونا چاہیے، صرف سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینا، آگے پہنچا دینا. حضور کی حدیث پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے، چونکہ بیان ہو چکا ہے لہذا میں کچھ مزید عرض نہیں کروں گا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح حدیث ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نشر کر دے، آگے نقل کر دے. اور اسی ضمن میں بات آئی تھی وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات اپنے ذہن میں مستحضر رکھو کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ کہ کسی عام شخص کی پہنچائی ہوئی بات کے بارے میں تو تم تحقیق کرنے کے گنجائش موجود ہے، لیکن جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، گفتگو اللہ بود، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو دین کا حصہ ہے، وہ تو شریعت ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، 3 آیات اس موضوع پر تھی، اور اس کے بعد آگے 2 آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ آج کا میرا موضوع ہوگا. اور اس میں جو ایک مسلمان معاشرہ ہے، جو ہے تو اجتماعیہ ہے. ظاہر ہے کہ جہاں بھی کوئی اجتماعیت ہوگی تو لوگوں کے درمیان مزاج کا اختلاف ہے, سوچ کا اختلاف ہے, کسی کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ زیادہ ہے, کسی کے اندر غصہ زیادہ ہے, غضبانی کیفیت اس کے اوپر جو ہے طاری ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ مل جل کر چلنا ہے. اگر کسی فریق کی طرف سے کسی دوسرے فریق پر زیادتی ہو جائے تو ہمارا دین ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر کہیں مومن دو مسلمان یا دو گروہ دو جتھے آپس میں کہیں بھڑ جائیں, کوئی تنازع پیدا ہو جائے, کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, بات جو ہے وہ تلخی سے آگے نکل کر جو ہے وہ دشمنی تک پہنچ جائے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے درمیان لازمن صلح کراؤ. اب یہاں حکم ہے, ایسا نہ ہو کہ ٹک ٹک دیدم اور دم نہ کشیدم کہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کے اپنے معاملات خود سلجھائیں گے, بلکہ یہاں معاملہ ہونا چاہیے کہ اس میں اجتماعیہ کو ایک اجتماعی کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں چند احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جس سے اس بات میں مزید تاکید پیدا ہو جائے گی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, گویا کہ سب سے پہلی دفعہ جو لازم ہوئی ان آیات کی روشنی میں کہ تم پر لازم ہے کہ صلح کرا دو, ورنہ تو انتشار ہوگا نا. فرض کیجئے دو سگے بھائی ہیں, ان کے درمیان اختلاف ہوا, نزاع بڑھتا ہوا جو ہے, ایک دوسرے سے تعلق منقطع ہو گیا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس خاندان کی شیرازہ بندی کا نقصان ہو رہا ہے, مسلمان حیثیت اجتماعیہ کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا صلح کے ضمن میں اجتماعی حکم دیا گیا, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب یہاں جمع کا صیغہ ہے, تمام مسلمان مل کر ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں. اگر دو گروپس ہیں جو جتھے ہیں, دو فریق ہیں, ان کے درمیان صلح کراتے ہیں. تو پہلا حکم تو یہ آ گیا. اب ایک امکان اس کا باقی ہے, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور اگر ان دونوں فریقین میں سے یا دو اشخاص میں سے ایک اس کے باوجود کے صلح کرا دی گئی ہے, وہ بغاوت پر اتر آئے, زیادتی کرنے لگے, ظلم کرنے لگے, دوسرے کی حق تلفی کرنے لگے, گویا کہ اپنی وہی روش جو اس پر پھر دوبارہ آ جائے, فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اب یہاں جو ہے گویا کہ ٹون اور مزید سخت ہو گئی. پہلے تو نرم انداز میں تھا نا, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو, حکم ہے. اب آگے اصطلاح مزید گاڑی گئی, فَقَاتِلُوا, اب وہ جو بغاوت پر اترا ہوا گروہ ہے یا وہ شخص ہے تو اس کے خلاف اب تمہیں, اگرچہ قتال کے معنی کیا ہیں, قتال اصل میں باب مفعلہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنا, قرآن حکیم کی اصطلاح ہے, ایک جہاد بھی ہے ایک قتال بھی ہے. حق و باطل کے درمیان جب مارکہ ہوتا تھا تو قتال ہی ہوتا تھا نا, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, کیا ہے, سب قتال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صیغہ وہ استعمال کیا, فقاتل الذی تبغی, اب گویا کہ تم پر لازم ہے کہ مخالفت کرو اس گروہ کی جس نے زیادتی کی ہے, جو زیادتی پر اتر آیا ہے. درا حالانکہ پہلے ان کے درمیان صلح کرا دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بزد ہے, اسی پر قائم ہے جو ظلم پہلے کر رہا تھا. حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ اب گویا کہ جب اس پورا مسلم معاشرہ جو ہے اس کے خلاف, اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کے خلاف قتال کرے, اسے قتل کرنے کے درپے ہو جائے, لیکن یہ کہ اب معاملہ سختی کی طرف آ رہا ہے کہ اب سختی کے ساتھ اس کو سلب کرو, اس لیے کہ اس کی طرف سے معاملہ جو ہے وہ تجاوز کا ہے کہ صلح ہونے کے باوجود اس نے جو ہے وہ بغاوت کی روش اختیار کی. حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے سامنے وہ گردن جھکاتے. اب یہاں اللہ کا حکم خاص طور پر نوٹ کیجئے, کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ یہاں وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا, مسلمان حیرت اجتماعیہ نے جو فیصلہ کیا تھا اور جو صلح کرائی تھی, اب گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب منسوب کر رہے ہیں. یہ صلح جو ہے اللہ کا امر تھا, تو وہی جو معاہدہ ہوا تھا صلح کا, حتیٰ کہ وہ اس کے سامنے پھر سرنڈر کر لے, سر تسلیم خم کر دے, اپنے آپ کو پھر پابند کرے کہ جو باتیں طے ہوئی تھی, جو صلح نامہ ہوا تھا اس کے اوپر پھر دوبارہ قائم ہوگا. اور اگر نہیں ہو رہا تو اب گویا کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا, فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ, تو اب اس کے خلاف قتال تک ہو سکتا ہے. اب تیسری دفعہ آئی, فإن فات فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا, بہت اہم الفاظ ہیں. اور اب اگر وہ دوبارہ سرنڈر کر دے, ظاہر ہے پہلے تو فرض کیجئے ایک جرگے نے مل کر کوئی فیصلہ کیا ہوگا, تین چار افراد نے فیصلہ کیا ہوگا, ان کے درمیان صلح کرا دی. ہماری قبائلی جو بھی نظام ہے اس کے اندر یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, جرگے کی اصطلاح تو ہم نے سیکھی وہیں سے, کہ جو بھی معتمد علیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، خواب و خلاف شریعت کیوں نہ ہو، یہ بدقسمتی ہے، ان کی روایات ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو فیصلہ ہو چکا اور جو بات طے ہو چکی ہے، اب اس نے چونکہ اس کے خلاف پھر اقدام کیا، بغاوت کی اور حکم آ گیا فقاتل التی تبغی حتیٰ تفیع الی امر اللہ فان فاءت، اگر وہ سر جھکا دے اور اس کے قبول کر لے، گویا کہ اس حکم کو دوبارہ تسلیم کر دے، پھر دوبارہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے، فاصلحوا بینہما. اب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ صلح کرا دی تو اب دوبارہ بار بار کون صلح کرائے، اس میں کہیں اپنی جو ہے ہیج محسوس نہ کرے کوئی شخص بھی، یا وہی لوگ کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اسے مجبور کیا تھا، وہ صلح نامہ فرض کیجیے تحریر کر دیا گیا کہ میں پہلے ایک دفعہ کرا چکا ہوں، اب میں اس کے درمیان میں نہیں پڑھوں گا، نہیں، فاصلحوا بینہما، پھر دوبارہ تم پر لازم ہے، وہی حکم ہے کہ ان کے درمیان دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل واقسطوا. اب یہاں دو اصطلاحات ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں امکان ہے اس بات کا کہ جس فریق نے زیادتی کی ہے اور جس فریق نے گویا کہ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا، صلح نامہ ہوا تھا، اس کو پھر اس نے جو ہے خلاف ورزی کی ہے، اب امکان اس بات کا ہے کہ چونکہ اب دوبارہ صلح ہو رہی ہے تو لہذا اس فریق کے اوپر جس نے زیادتی کی تھی، کہیں تم کو ظلم نہ کرنا، اس معاہدے کے اندر کوئی ایسی شک شامل کر دی جائے جو واقعتاً ظلم کے ضمن میں آتی ہو. تو دو اصطلاحات قرآن استعمال کر رہا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے کہ پہلے صلح کرائی تھی، پھر اس نے خلاف ورزی اس کی، اب ہم دوبارہ صلح کرا رہے ہیں، لیکن کوئی شک ایسی ڈال دی کہ جو اس پر ظلم ہو رہا ہے. ابھی گویا کہ ان مقامات میں ہے کہ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ توازن اور اعتدال سوائے اللہ کے کلام کے اور ممکن نہیں ہے. اور اس کی نمایاں ترین مثال کیا ہے؟ سورہ تغابن ہمارے منتخب نصاب میں، بہت سے لوگ جو اس میں شریک ہوتے رہے ان کے علم میں آ گیا، ان کے جو ہے ذہن میں یقین یہ بات تازہ ہو گئی ہوگی. الفاظ جو شروع ہوئے آیت کے بڑے سخت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں. اس قدر سخت الفاظ ہیں، حالانکہ بیوی اور اولاد کی محبت تو اللہ نے دل میں ڈالی نا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ. وہ پوری طویل فہرست ہے کہ یہ محبتیں اللہ نے گوند دی ہے انسان کی فطرت میں. بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن جب انسان کی اپنی فیملی آ جاتی ہے تو محبت جو ہے وہ فوکس ہو جاتی ہے اپنے اہل و عیال پر، لہذا والدین عموماً نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کی تلافی قرآن نے کیسے کی؟ انشکر لی ولی والدیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ میری شکر گزاری اختیار کرو، اور میرے بعد درجہ ہے والدین کا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی شکر گزاری اختیار کرو. تو سورۃ تغابن میں جو فرمایا گیا تھا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یقیناً تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں، اور یہ دشمنی اس اعتبار سے کہ ان کی محبتوں میں انسان مبتلا ہو کر اگر اللہ کی حرام کی ہوشے کو اپنے لیے روا کر لے، اپنی روزی میں حرام شامل کر دے، اس لیے کہ بچوں کی بہتر سے بہتر تعلیم ہونی چاہیے، بیوی کی کچھ فرمائشیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، زمانہ جو اس معیار پہ میرے اپنے دوست احباب پہنچ چکے ہیں مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے، اب جائز سے ناجائز سے کوئی نہ کوئی رستہ میں نکالوں گا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ گویا کہ ان محبت نے ایکسپلوائٹ کر دیا ہے آپ کو، آپ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا بہت ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. تو والدین تو اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اگر ان کے معاش کے اندر حرام شامل ہو گیا. تو یہ اصل میں وہ جسے پوٹینشل ڈینجر کہا گیا، یہ مخفی دشمن ہے تمہارے، فحذروہم، ان سے بچ کر رہو. قرآن کے الفاظ ہیں، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اب دیکھیں توازن کیا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ توازن بھی ظاہر ہے کہ انسانی کلام میں نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک طرف وہ سخت بات کہہ دی، لیکن اسی آیت کا بقیہ نصف حصہ جو ہے اس میں تین اصطلاحات استعمال کیے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے تمہارے لیے، دشمن ہے، اب اس کی بنیاد پر کوئی ناروا سختی کرنے لگو. معلوم ہوتا ہے کہ گھر جو ہے ہر وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، بات بات پر روک ٹوک ہو رہی ہے، اب یہاں قرآن نے توازن پیدا کر دیا، وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کر دیا کرو، کوئی غلطی کوئی خطا جو ہے بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی ہو سکتی ہے، وَتَصْفَحُوا، اعراض کیا کرو، درگزر کر دیا کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر کوئی بات ان سے سرزد ہو ہی گئی، کوئی گناہ ان سے سرزد ہو بھی گیا، تو اسے معاف کر دیا کرو. مغفرت تو اللہ کی شان ہے، لیکن انسان کو بھی تو ہونا چاہیے نا. الرحیم الرحمن اللہ کی شان ہے، لیکن یہ کہ ہر انسان کے اندر بھی رحمت کا مادہ ہونا چاہیے. کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر، دکھ میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر، اس کا دل بھی تو تڑپ اٹھنا چاہیے نا. اگرچہ حدیث جو ہے وہ معلوم نہیں کہ کس درجے کی ہے، لیکن بارہ الفاظ ہیں، موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں. تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ تو انلمیٹڈ ہیں، اس کی رحمت کا کیا تصور ہم کر سکتے ہیں. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ایک چڑیا اگر سمندر میں سے اپنی چونچ میں ایک قطرہ لے لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے گویا کہ یہ ایک قطرہ جو ہے کچھ نہ کچھ نسبت شاید اس سمندر کے پانی سے رکھتا ہو، اللہ کی رحمت بے قرار ہے. تو ان تعفو و تصفحو و تغفرو، اگر درگزر کیا کرو، معاف کر دیا کرو، اور پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو اسے گویا کہ اگنور کر دیا کرو. وہ خانہ جنگی گھر جو ہے اس کو، گھر کے میدان جنگ اس کو بنا کر نہ رکھو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، تو یہ بہرحال اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے نا، مغفرت اس کی شان ہے، وہ شان اپنے اندر پیدا کرو. یہاں تو صرف کانٹیکسٹ میں چونکہ بیوی اور اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک عمومی ہدایت ہے. تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب آگے جو اگلی جو آیات آ رہی ہیں، انما المؤمنون اخوة، یقینا تمام مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام، آپ انہیں امت کہہ دیجئے، اجتماعیت کہہ دیجئے، اگر کہیں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو یہاں اس کی تکلیف یا اس کا دکھ ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اپنے بس پڑتے ہم سے جو ہو سکے کچھ کرنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں تمام مسلمان، اگر کسی ایک عضو میں کوئی تکلیف پیدا ہو جائے، فروزن شولڈر ہے کہنے کو، 360 جوڑوں میں سے صرف ایک جوڑ ہے نا، لیکن اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے، جن حضرات کو تجربہ ہو چکا ہو اس کا، یا فرض کیجئے کوئی اور تکلیف ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پورا جسم جو ہے بڑے آرام اور چین اور سکون کی نیند لے رہا ہو اور صرف وہی اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہو. تو کس قدر بلیغ مثال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمام مسلمان، یہاں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، خواہ مشرق کے رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، اور اگر کہیں سگے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے تو اس کا اندازہ لگائیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور جوش جو ہے کتنا بھڑکتا ہوگا. اس زمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چند احادیث میں نے نوٹ کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے کہ دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شخص کو انہیں صحابی ہوں گے نا جو حضور سے سوال، ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں، ایک شخص آیا اس محفل میں جس میں حضور موجود تھے اور آ کر ایک سوال کیا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر اسلام کس کا ہے. حضور نے جواب نشاد فرمایا قالا تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا. اب ہمارے ذہن میں تو آئے گا نا وہ شخص ہوگا سب سے بہتر جو تہجد پڑھتا ہو، جو ذکر اذکار کرتا ہو، وہ تمام چیزیں کہ جو نوافل میں شامل ہیں. سب سے پہلی بات، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور ہر اس شخص کو سلام کرے جس سے اس کا آمنا سامنا ہوا، خواہ وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اب اس حدیث پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، یہاں تو ایک دوسرے کو آپ کراس کر جائیں گے، خوب اچھی طرح جانتے بھی ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک محبت اور جسے لو بانڈ میں نے کہا تھا وہ مستحکم ہو. اسی طرح حضور نے فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. یہ تو وہ بنیاد ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ہر مسلمان مانتا ہے. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. پھر حضور نے اس کا ایک سولوشن بھی دیا. بات تو بڑی سخت ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. اگلی شرط اس سے بھی کڑی ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے دوسرے مسلمانوں کے دل، اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی محبت نہ ہو. پھر حضور فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے عمل کی طرف، ایک ایسی شے کی طرف، اذا فعلتموه تحاببتم، کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو باہمی محبت پیدا ہو جائے گی. مسلمانوں کا جو باہمی شیرازہ ہے وہ منتشر نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ افش السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کرو. یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مشروط کس شے کے ساتھ ہے؟ جنت میں داخلہ، ایمان لازم. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے محبت نہ ہو. اور میں تمہیں بتاتا ہوں ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک نسخہ ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اور واقعہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی جو، جسے آپ کہیے کہ جھوٹی انا ہے، وہ آڑے آتی ہے. یہ چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں اسے؟ یہ مرتبے میں مجھ سے نیچے ہے، میں کیوں سلام کروں اسے؟ اب اگر انسان جو ہے اس انا کو کچل دے، جو بہت مشکل کام ہے، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں بڑا مشکل کام ہے. کوئی شخص اپنے دفتر جا رہا ہے، باہر گارڈ کھڑا ہے تو پہل کرے سلام میں، اندر کوئی پی این آیا اس کے لیے پانی لے کر تو سلام میں پہل کرے. پھر عرض کر رہا ہوں عمل بڑا مشکل، لیکن دیکھیے حضور کی ترغیب اور اس میں اس درجے تشویق ہے کہ جنت کے داخلے کو جو ہے گویا کہ منسلک کر دیا گیا اس عمل کے ساتھ. بہرحال یہ موضوع ابھی خاصا ہے، دو تین احادیث اور بھی میں نے نوٹ کی تھی، ہمارا وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس پر بیان ہوگا. اب ذرا چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو حضرات بھی ہمارے اس مسجد سے متعلق رہے ہیں اور رہتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ ایک سالہ ہمارا یہاں تدریسی کورس ہوتا ہے جس کی ابتدا والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم و مغفور نے کی تھی. اور جو کورس سٹارٹ ہوا تھا تو اس کو جو سٹارٹنگ جو بیچ تھا اس میں بھی شامل تھا اور میرے چھوٹے بھائی حافظ عاقف بھی شامل تھے. اسی طرح ایک اور صاحب یہاں جو تشریف فرما ہے، حافظ خالد محمود خضر صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے. اس کے بعد بہرحال وہ فیلوشپ سکیم تھی، پھر وہ کنورٹ ہوئی ایک سالہ کورس مر، اور پھر 1984 سے لے کر اب تک گویا کہ تقریباً آپ یہ سمجھیے 35-36 برس سے ہر سال یہ کورس ہو رہا ہے اور اس میں پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اور رمضان کے بعد عام طور پر شروع ہوتا تھا، لیکن اب رمضان چونکہ وہ جسے آپ کہیے کہ پیچھے ہوتا ہوئے وہ پہنچ گیا ہے اپریل میں، تو لہٰذا ہم نے اپنے اس کورس کا دورانیہ وہی رکھا ہے کہ مڈ اگست سے انشاءاللہ وہ شروع ہوگا اور تقریباً مئی تک، یا یہ کہ اس سے مارچ کے اینڈ تک یا اپریل کے اینڈ تک یا رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے داخلوں کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو یہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سال بھی قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں رجوع القرآن کورس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا آغاز انشاءاللہ مورخہ 11 اگست سے ہو جائے گا. اس کورس میں عربی صرف و نحو، تجوید، ترجمہ قرآن، اصول حدیث، مطالعہ حدیث، اسلامی معاشیات، منتخب نصاب قرآنی اور سیرت النبی کی تدریس کی جاتی ہے. اس کا دورانیہ تقریباً 9 ماہ کا ہے اور اوقات تدریس صبح 8 بجے سے لے کر اور 12:30 بجے تک. اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں چونکہ یہاں بڑی رونق ہوتی تھی، دورہ ترجمہ قرآن کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، تو اس کا جو آخری اشرہ ہوتا تھا تو اس کورس کی ہم تشہیر کرتے تھے جس کے نتیجے میں بہت سے حضرات جو ہیں اس میں شامل بھی ہوتے تھے. لیکن اس سال یہ کہ بدقسمتی ہے کہ وہ دورہ ترجمہ قرآن بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو لہٰذا اس موقع پر میں خاص طور پر جو حضرات بھی ہمارے قریب ہیں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کیجئے اور اپنی زندگی میں سے یہ کچھ دورانیہ 9 مہینے کا نکالیں تاکہ یہ کہ دین کے جو مبادیات ہیں، دین کی جو بنیاد ہے، پھر قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعارف ہے، پھر احادیث ہیں، اس کا انشاءاللہ جو ہے بھرپور یہاں انتظام ہوتا ہے. اور جو حضرات بھی اس کورس سے فارغ ہو کر گئے ہیں ان کا تاثرات اگر کبھی آپ سنیں تو واقعی یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص چاہے گا کہ کاش کہ میں بھی یہ کورس کر سکوں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے. اس لیے کہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ کون سی حدیث کس سند کے ساتھ ہے اور اس کی کس درجے اہمیت ہے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ شروع ہوگا، تو آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیجئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.